الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دو تین درسوں کی چھٹی کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں جی. سورہ آل عمران کی آیت 98 سے ہم آج شروع کریں گے. پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کے کچھ سوالات زیر بحث تھے, جس میں شریعت کا مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا تھا اور کچھ چیزوں کے حلال حرام ہونے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ خانہ کعبہ, مکہ, ابراہیم علیہ السلام, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. اور یہاں پہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ یہ اللہ ہی کا بسایا ہوا گھر ہے, اور اس میں جو ہدایت اور حج وغیرہ ہو رہا ہے یہ خدائی کی طرف سے ہو رہا ہے. اس لیے ملت ابراہیمی جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ, دین کا جو اصل پہلو تھا, وہ اسی علاقے سے وابستہ ہے. اور یہاں پر جو دین ہے وہ بھی اللہ ہی کا دین ہے, سوائے اس کے کہ جو مشرقین مکہ نے اس میں اضافے کر رکھے ہیں وہ. اور اب تمہیں بھی اہل کتاب اس بات کو مان لینا چاہیے کہ حج, مکہ مکرمہ, کعبۃ اللہ, یہ سارے کے سارے دین ابراہیمی کا حصہ ہیں. اور جو تام تورات سے پہلے حلال تھے وہی حلال کیے جا رہے ہیں. جو کھانے کی چیزیں تورات سے پہلے اور تورات کے بعد جو مسئلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. آگے فرمایا کہ اے اہل کتاب, لما تکفرون بآیات اللہ, تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون, اور جبکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو تم کرتے ہو ان پر گواہ ہیں, ان کاموں پر جو تم کرتے ہو ان پہ اللہ تعالیٰ شہید ہیں, گواہ ہیں. یہ بات دلیل کے طور پر یا تنبیہ کے طور پر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو تم کرتے ہو اس پر گواہ ہیں. یہ تنبیہ کے طور پر آئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. شہید عربی زبان میں گواہ کے معنی میں بھی آتا ہے, اور اصل اس کے معنی یہ ہیں کہ جب وہ کام ہو رہا تھا تو اس وقت وہ آدمی موجود تھا یا وہ شخص موجود تھا. تو واللہ شہید ان کا مطلب ہے کہ جو تم کام کرتے ہو اللہ وہاں موجود ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے تو تم اللہ کی آیتوں کا اس صورتحال میں کیسے انکار کر سکتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی ایک تو ہوتا نا کہ چلیے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے تو ہم کر لیں گے, لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو خود ہمارے اوپر بھی یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو مانتے ہوتے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہوتے ہیں, شریعت کے احکام کو مانتے ہوتے ہیں لیکن چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں. ہمارا ایمان اس وقت تازہ نہیں ہوتا جب وہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا, ہم ہر چیز کو بے خیالی میں لے رہے ہوتے ہیں, عادت کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک خود بخود کچھ نہ کچھ ہوتا چلا جاتا ہے, اس میں نہ ہمارا شعور ہوتا ہے نہ ہمارا کوئی نیت ہوتی ہے, بس نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. ایسے ہی بعض چیزیں ہماری عادت بن جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو شعور ہے وہ ہمیں روکتا نہیں اس موقع پر. تو ہم بہت ساری چیزوں کا اللہ کی بات بتائی ہوئی باتوں سے اختلاف کر جاتے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں. لیکن آدمی کو اس وقت بیدار ہو جانا چاہیے جب کوئی سمجھانے والا سمجھا دے. تو عادت میں تو ہم ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں غلط کر رہے ہوں لیکن آپ نے میری توجہ دلا دی تو مجھے اب متوجہ ہو جانا چاہیے, اس وقت چھوڑ دینا چاہیے. تو قرآن مجید کے آنے کے بعد یہود نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے. یہ مسئلہ زیر بحث کہ تم یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی مان رہے ہو, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا بھی مان رہے ہو, اور پھر بھی تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. تو اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک, اب عادت وجہ نہیں ہے, اب روٹین میں بے خیالی وجہ نہیں ہے, بے شعوراپن وجہ نہیں ہے, بلکہ اب وجہ یہ بن گئی ہے کہ کفر ہے. اس لیے اللہ نے جملہ یہی بولا ہے, لما تکفرون بآیات اللہ, تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر سکتے ہو, کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی آیتوں کا انکار, اس میں آیات اللہ کے اوپر زور ہے, یعنی جو چیز انکار کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی آیتیں ہیں. تو ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں, تم اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہو. اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بولا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار تم کیوں کرتے ہو. اب اس میں دو امکانات ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آیتیں ہیں, میں اس کو نہیں مانتا, ایک یہ امکان ہوتا ہے. ایک یہ امکان ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی آیتیں کہہ رہے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں. یہاں یہ دوسرا کیس زیر بحث, یہ زیر بحث نہیں ہے کہ ابھی اختلاف ہو رہا ہے, کیونکہ اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دیے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی کا حصہ ہے, تو اب اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو جبکہ تم پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہے. تو اب جو انکار کرنے کی وجہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ وہ انکار کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کفر پہ کھڑے ہیں, اب وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے؟ فرمایا کل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ, تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء, کہ اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے ایمان والوں کو کیوں روکتے ہو اس راستے کو ٹیڑھا چاہتے ہوئے جبکہ تم گواہ ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اب یہاں پر آیت کے چند مقامات اہم ہیں. لما تصدون, اللہ کے راستے سے روکنے کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اور یہ بات پہلے سوال کے بعد یہ سوال کیوں کیا گیا ہے کہ لما تکفرون بآیات اللہ کے بعد یہ سوال کیوں کیا گیا کہ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کفر آیات ہو رہا تھا وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہو رہا تھا. ہم غالباً پیچھے ان کا پورا طریقہ واردات پڑھ چکے ہیں. ہاں جی, یہ 69 آیت سے بات شروع ہوئی تھی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ودت طائفۃ من اہل کتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم, کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں اور یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اس گمراہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے تھے. اب ایک عالم دین جو مانا ہوا عالم دین ہو, وہ کسی نبی کی بات کو کہے نہیں جی مجھے تو معلوم نہیں ہے, یہ تو غلط بات ہے, تو اس عالم دین پر اعتماد کرنے والے شک و شبے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اہل کتاب کو صاحب علم مانا جاتا تھا, اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے. تو جب اہل کتاب اللہ کے رسول کا جس کو منوانا ابھی پیش نظر ہے, ابھی ان کو مانا نہیں گیا ہے, اس نبی کی بات کا انکار کر دے ایک عالم دین جو پہلے سے مانا ہوا عالم دین ہے, تو نبی کی بات کا ایک زخم پہنچے گی, ایک نقصان پہنچے گا, کمزوری لاحق ہوگی. تو یہ کیا کرتے؟ انکار کر دیتے. پھر سچی باتوں کے ساتھ باطل کو گٹمنٹ کر دیتے ہیں, بات کچھ سچی لے لی, کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. یہ خیر کام ہماری امت میں بہت ہوا ہے, حق کو چھپا لیا. ٹھیک ہے, اور پھر پہلے صبح ان کا بات کو مان لیا, شام کو آ کے انکار کر دیا, نہیں جی ہمیں تو تورات میں ملا نہیں ہے, جی نبی صاحب نے بات کہی تھی, ہمیں لگا کہ صحیح ہوگی, ہم تو تورات کھول کر دیکھی ہے, انجیل کھول کر دیکھی, ہمیں تو ملی نہیں کہیں پر یہ بات, بلکہ اس کی بات باتوں کے خلاف ہے. صبح مان کر گئے تھے, شام کو انکار کر دیا. تو اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے, انہی کو اب یہاں پر بھی پیش نظر رکھیے کہ یہ اللہ کے راستے سے کس طرح سے روکتے تھے. وہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے آپ جائیں گے کسی عالم دین کے پاس, جی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے؟ انہوں نے نہیں, بالکل یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. اب پوچھنے والے کا آپ نے فراہم کر دیا, وہ رسول کا انکار کر دے. تو یہ صدون عن سبیل اللہ تھا کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے ایمان والوں کو. وہ جاتے تھے ایمان لائیں, لیکن یہ ان کے کانوں میں بات ڈال جاتے, غلط تبصرے کر جاتے, سوالات اٹھا جاتے, مین میخ نکالنے کی کوشش کرتے, کوئی ایسا پہلو نمایاں کر دیتے جو بالکل ہی عجیب سا ہوتا. یہ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی بات کے اندر یہ معنی نکال سکتے ہیں. آپ کے پاس تھوڑی سی ذہانت چاہیے شرارتی قسم کی, تو آپ ہر آیت کے اندر سے تورات, انجیل, قرآن کی آیتوں میں سے عجیب و غریب معنی. آج کل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں جو ملحدین ہیں وہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کا اس طرح سے مذاق بناتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اصل معنی سے بات ہٹا کر نئے نئے باتیں اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ان باتوں کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, لیکن وہ معنی نکالتے چلے جائیں گے. تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا کام کرتے ہیں. ایک تو یہ اہم بات تھی کہ روکنے کا مطلب کیا ہے. روکنے کا مطلب اعتراضات کر دینا قرآن کے اوپر, سوالات کا اٹھا دینا, اور اس کے نتیجے میں ماننے والوں کے دل میں خرابی پیدا ہو جاتی تھی. تو اب دونوں باتیں واضح ہو گئیں کہ لما تکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کیوں کر رہے تھے. ایک تو کفر تھا ان کا کہ وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے, دوسرا نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے راستے سے اہل ایمان کو بھی روکنا چاہتے تھے, اس لیے انکار کر دیتے تھے. آگے فرمایا تبغونہا عوجا, کہ تم اللہ کے اس راستے میں جو اللہ کے راستے کی ہدایت ہے اس میں عوج چاہتے ہو. یہ جملہ بڑا مشکل ہے. تبغون کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, تصور کرنا, ساتھ چلنا, ساتھی بنا لینا, یہ سارے مطلب ہوتے ہیں. تو اللہ کے راستے کو چاہنا عوج کے اعتبار سے, یعنی اللہ کے راستے میں ٹیڑھا, اللہ کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کر دینا, ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے کو ٹیڑھا سمجھتے ہوئے اپنے جو غلط طریقہ ہے اس کو تم صحیح قرار دیتے ہو, اور اپنے اللہ کے صحیح راستے کو تم ٹیڑھا قرار دیتے ہو. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہوئے, عوج کو انحراف کے معنی میں لیا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو, یعنی خود چونکہ مانتے نہیں ہو اور تمہارے ماننے کی وجہ سے ہی لوگوں نے ماننا تھا. کیوں؟ کہ تم گواہ بنائے گئے. آگے جو جملہ ہے وہ یہی بات بتا رہا ہے. تو یہ تین امکانات ہیں, تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر یا بگاڑ کر تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو. اب دونوں مفاہیم جو ہیں اس کی ایک ایک مثال سے سمجھ لیجئے. مثلا یہ کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھائی اونٹ کھانا حلال ہے, وہ آ جائیں گے, یہ ہمارے تو 2000 سال کی تاریخ میں اونٹ کبھی حلال نہیں رہا. اب آپ نے کیا کیا, محمدی شریعت میں عیب دکھا دیا کہ ہماری شریعت میں تو یہ جائز تھا, حلال حرام تھا, تمہاری شریعت میں کیسے حلال ہو گیا. تو اگر تورات اور انجیل تم بھی مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے, ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, اس میں اونٹ حرام کیا گیا تھا, تو اب قرآن میں حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ عوج کر دیا, اس کے اندر عیب ظاہر کر دیا. اسی طرح چھوڑتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ باتیں واضح ہو گئی ہیں تمہارے اوپر, لیکن تم اس کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلنا چاہتے ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء, یہ بہت بھی سمجھنے کی ہے, جبکہ تم گواہ بنائے گئے ہو. یعنی تمہارا کام یہ تھا کہ تم اللہ کے رسول کی گواہی دو گے کہ یہ سچے رسول ہیں, لیکن تم نے اس میں کجی پیدا کرنی, ان کی بتائی ہوئی شریعت میں عیب نکالنا شروع کر دیے, ان کی بتائی ہوئی شریعت کو گمراہی قرار دینا شروع کر دیا, جبکہ تمہیں گواہ بنایا گیا تھا کہ ان کا ساتھ دو گے. تو اپنے دیے گئے کردار کے الٹ تم کام کر رہے ہو, تو حالانکہ تمہیں گواہی پر کھڑے ہونا چاہیے تھا. اب یہ جو وانتم شہداء کا جملہ ہے, یہ میں اور آپ بھی جب بولیں گے, اللہ کا تقاضا تو علیم و خبیر کا تقاضا ہے, لیکن میں اور آپ بھی جب کہیں گے کہ بھئی آپ کو تو ساتھ دینے کے لیے بھیجا گیا تھا, آپ ان کے خلاف باتیں کرنے لگ گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو ساتھ بھیجا گیا تھا اس پر آپ کا اطمینان تھا, آپ جانتے تھے کہ ہاں یہ ایک بڑا کام ہے, اس کے لیے بھیجا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب کو تم گواہ بنائے گئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پہچان رکھتے تھے, وہ جان چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اب وہ گواہی نہیں دے رہے تھے. تو پھر ویسی بات فرمائی کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے رہتے ہو. یہ ظاہر ہے کہ اب یہود کے جو بات چل رہی ہے پیچھے دونوں صورتوں میں, اگر آپ دیکھیں اور آل عمران میں, تو یہود کے جو سوالات تھے, اہل کتاب کے کہنا چاہیے کیونکہ نصارہ کے بھی سوالات زیر بحث ہوئے ہیں, تو نصارہ اور یہود دونوں کے جو سوالات تھے اور جو ان کا طریقہ تھا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا، وہ زیر بحث لا کر اب اللہ تعالیٰ آخری کلمات ان کو کہہ رہے ہیں اس سورہ کے اندر. آگے بھی چلتے رہیں گے لیکن اس سورہ کے اندر اب آخری کلمات ان سے کہے جا رہے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ کی گواہی کے باوجود، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کے باوجود، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور اللہ کی آیتوں کا، یہ نہیں کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لے آئے ہیں یا کسی اور انسان نے بنا لیا، یہ تمہیں یقین ہے کہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور اس بات کے باوجود کہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور تم اللہ کے راستے سے کیسے روک سکتے ہو جبکہ اللہ کا سیدھا راستہ تمہیں معلوم ہے کہ یہی ہے، اور لیکن تم اس میں کجیاں پیدا کرتے ہو، اس کو برا خیال کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کے گواہی کے لیے ساتھ بھیجا گیا تھا، تو یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سارے تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. تو یہ وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح کی دعوت ہے، ایک طرح کے دھمکانے کا انداز ہے. سوال جب کیا جاتا ہے تو وہ بہت معنی خیز ہو جاتا ہے. مثلا آپ سیدھا بات یہ کہیں کہ بھئی تم انکار کر رہے ہو تو غلط کر رہے ہو، لیکن یہ کہا جائے کہ تم اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے انکار کر رہے ہو، تو اس میں جو بلاغت پیدا ہوگی وہ سادہ جملے میں نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اس میں طنز بھی ہے، تعریض بھی ہے، دعوت بھی ہے، دھمکی بھی ہے. یہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ تم اللہ کو اس حالت میں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر ان کفر کر رہے ہو کیوں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تم جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے تو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پکڑ لے گا، اللہ غافل ہوں تو ٹھیک ہے، جب اللہ غافل نہیں ہے تو پکڑ لیں گے. یہ ساری باتیں ان سوالوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. پھر وانتم شہداء سے مزید ایک ہے کہ اللہ تم پر گواہ ہے، اور ایک تم گواہ بنا کر بھیجے گئے تھے. تو جس چیز کا تمہیں نمائندہ بنایا گیا تھا تم اسی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو. ایک سپاہی کو پاکستان کے مورچے پر کھڑا کیا گیا اور وہ دشمن کے مورچے میں جا کر بیٹھ گیا. تو یہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، بلکہ باغی بھی ہے، سرکشی ہے اس کی، کہ لڑ رہا اپنی فوج کے مورچے سے، اپنی فوج کے مورچے سے لڑنا تھا لیکن بیٹھ گیا جا کر دشمن کے مورچے میں، اور ادھر سے ہمارے اوپر فائر کرنا شروع کر دیا. تو یہ جو دوسرے مورچے میں جا بیٹھنا، شیطان کے مورچے میں جا بیٹھے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کی بجائے، تو یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نمایاں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں، یعنی ہر چیز میرے علم میں ہے. لیکن بہرحال چونکہ میں نے ایک قاعدہ بنا رکھا ہے کہ ایک وقت پر جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے وقت پر ہوگا، قیامت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، عذاب بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتا، اللہ کی پکڑ بھی جو اس نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے اس سے پہلے نہیں آتی کہ کس لیول پہ جا کر سزا دینی ہے، کس لیول پہ سزا نہیں دینی، وہ سب اللہ نے طے کر رکھا ہوتا ہے. اس لیے ہماری جان چھوٹی ہوئی ہوتی ہے کبیرہ گناہوں کے باوجود. اور اسی سے پھر وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو لوگوں کے ذہن میں اللہ کے بارے میں سوالات پیدا کر دیتا ہے. اچھا اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے؟ نہیں، ان کا جواب ایک ہی ہے کہ میں گواہ ہوں ان ساری باتوں پر اور میں غافل نہیں ہوں، لیکن ایک ٹائم جب آئے گا میرا، میں اس وقت پکڑوں گا، اس وقت تک میں نے مہلت دے رکھی ہے امتحان کے لیے. اگر امتحان پیش نظر نہ ہوتا تو ہر گناہ پر پکڑ لیتا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پکڑنے لگ جائیں تو امتحان ختم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے کہ میں پیپر دیتے ہوئے غلط سوال لکھنے لگوں اور ممتحن میرا ہاتھ پکڑ کے روک دے، نہیں یہ لکھو، تو میرا تو امتحان نہیں ہوا. تو اس جو وہاں پر ویجیلنس کر رہا ہوتا ہے آدمی، ممتحن ایگزامینر، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ مجھے روک سکے. میں جو مرضی پیپر پر لکھ دوں اس کو حق نہیں ہے کہ وہ روکے. اگر وہ روکنے لگ جائے تو کام خراب ہو جائے گا، امتحان ختم ہو جائے گا، پھر میرا امتحان نہیں ہوگا، اس ممتحن کے اپنے سوالات کے جواب ہوں گے جو چلے گئے، وہ میرا پیپر نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ایگزامن کر رہے ہیں ہر چیز کو. وہ شہید علامات عملون ہیں، لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں روکتے. وہ اس وقت روکیں گے جب روکنا ہے، جب وقت آ جائے گا. وہ 3 گھنٹے پورے جب ہوں گے وہ ہاتھ روک دیں گے، وہ ہماری موت پہ ہمارا ہاتھ روک دیتے ہیں. تو یہ خدا کا قاعدہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. کہ لیکن یہاں جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہود اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے اپنے بدباطنی کی وجہ سے، اور دوسرا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا راستہ روکنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو ہدایت سے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہود کے اس طرز عمل کو، وہاں بھی آیت جو 69 میں نے بتایا، وہاں سے آگے چلنے والی آیتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کی تھی کہ تم ان کے پیچھے ان کی پیروی نہ کرنا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے اس ایک گروہ کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا ڈالیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، ہوشیار رہنا، انہوں نے قرآن کی باتوں میں مین میخ نکالنا ہی ہے، انہوں نے حق کو چھپانا ہی ہے، انہوں نے صبح ماننا ہے اور شام کو انکار کرنا ہی ہے، انہوں نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی ہدایت میں کجی پیدا کرنی ہی کرنی ہے، کجی دکھانی ہی دکھانی ہے تاکہ تمہیں ایمان سے محروم کریں۔ اس لیے اگر یاد رکھو کہ اگر تم نے ان کے اس گروہ کی پیروی کی تو یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، بنا ڈالیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان تطیعوا فریقا من الذین، اہل کتاب کے ایک گروہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ اچھا تھا، ایک برا تھا۔ ہاں، جو اچھا تھا وہ مسلمانوں کا ایمان کا راستہ نہیں روکتا تھا، لیکن جو برا گروہ تھا وہ مسلمانوں کا راستہ روکنا چاہتا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ تم ان کی بات میں اگر آ جاؤ گے تو انکار کر دو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے، تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دھمکی ہے، ایک غصہ ہے، ایک تنبیہ ہے، یعنی وارننگ ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کہ تم وہ لوگ ہو کہ جن کے اوپر اللہ کی آیتیں سنا دی گئی ہیں، جنہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول بھی ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ دو باتیں ہیں، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دی گئی ہیں، اور تمہارے دوسری بات یہ کہ تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول آج بھی موجود ہیں، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ یہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو بالکل وہی بات ہے جو پیچھے بے آیات دما تک فرونا بے آیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو، وہی بات کیف تک فرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہیں۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دی جانے کا مطلب ہے کہ قرآن تمہارے پاس اور اللہ کا رسول بھی تمہارے بیچ میں ہے۔ یہ دونوں باتیں ان کے لیے ایسی تھیں جیسے کہ خدا سامنے موجود ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسول اللہ کی دلیل ہیں دنیا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کی آیت ہے، اللہ کے ہونے کی آیت ہے کہ میں ہوں اور میں نے اپنا ایک آدمی رسول بنا کر بھیجا، ساری عرب دنیا اس کی دشمن ہوئی لیکن اس کا راستہ نہیں روک سکے، تو وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور سورہ آل عمران کے نزول تک یہ نشانی قریش پر پوری ہو چکی تھی، بدر ہو چکی ہے، اور آپ کا سچا رسول ہونا بالکل واضح ہو چکا ہوا ہے۔ اس لیے یہ آیتوں کے معنی بہت بھاری ہیں، بہت بڑے معنی ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا چکی ہیں اور تمہارے اندر وہ رسول موجود ہے جس کو تم بدر میں شکست نہیں دے سکے ہو، قریش اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے ہیں، تو اس لیے تمہیں اب انکار نہیں کرنا۔ یہود کی باتوں میں آ کر تم انکار نہیں کرو گے، کرو گے تو مجھے بتاؤ کہ کیسے کر سکتے ہو جبکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، اللہ کی کتاب تمہارے بیچ میں موجود ہے اور اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے۔ اور ہمارے بیچ میں اللہ کا رسول تو نہیں ہے اس وقت، لیکن اللہ کی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم بھی آدھے اسی کیفیت میں مبتلا ہیں جس کیفیت میں صحابہ کو یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو اب یہ فرمایا کہ یہود کے لوگ تو یہ ایک گروہ ایسا ہے ان کے اندر کہ یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں کافر بنا دے، لیکن تمہیں کافر نہیں بننا ہے، کیونکہ اگر بن گئے تو پھر میں پوچھوں گا کہ کیسے انکار کیا تم نے؟ میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی تھیں اور میرا رسول بھی تمہارے اندر موجود تھا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اتنی واضح چیزوں کے ہونے کے باوجود انکار کر دے، جس نے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ رسول اپنے زمانے ہی میں، یعنی ہمارے لیے تو تاریخ کے رسول ہیں، اس لیے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور مان لیا، یا ہسٹری کا ایک بہت بڑی شخصیت ہے اس کو ماننا بھی آسان ہوتا ہے، خواہ کسی غیر مسلم کے گھر میں کوئی آدمی پیدا ہو۔ لیکن وقت کا رسول بھی کچھ عرصے کے بعد، پہلے 5-10 سال کے بعد واضح ہو جاتا ہے اس کے زمانے کے لوگوں پر بھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک گواہی بنتی چلی جاتی ہے۔ تو ایک ایک قدم پر پھر واضح ہونے لگ جاتا ہے کہ نہیں، معاملہ سادہ نہیں ہے، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، اکیلے بیٹھ کر رات کو ایک بات کی تھی، اگلے دن وہی میں اس کا ذکر آ گیا۔ وہ دو آدمی، جو تین آدمی جو باتیں کر رہے تھے رات کو بیٹھ کے، ان کو پریشانی ہو جاتی کہ اچھا ابھی رات کو ہم نے بات کی اور صبح جو وہی سنائی جا رہی ہے اس میں یہ بات آ گئی ہے۔ ان کو حیرانی ہو جاتی ہے کہ ان کیسے پہنچی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، بھی تم نے کسی کوئی بات کی؟ نہیں، ہم نے تو بات نہیں کی۔ ایک اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ قرآن میں ایک ایسی بات آ جاتی ہے جس کو ابھی خیال ہی آیا تھا، ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا، ہم نے چھپ چھپا کے تذکرہ کیا تھا، آ گئی۔ اسی طرح جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ اگلے دن پوری ہو جاتی ہے۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ غالب آئیں گے، سو آ گئے۔ اس طرح بہت سارے پہلوؤں سے وقت کے ساتھ ساتھ رسول کے وجود کی، اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آج کوئی اللہ کا رسول اگر آئے اور کہے بھائی کہ پرسوں چاند گرہن ہوگا، ہو جائے، اگلے دن کہے کہ بھائی فلاں صاحب ایمان لے آئیں گے، اتبا ایمان لے آئے گا، شیبہ ایمان لے آئے گا، یہاں پر جب جنگ ہوگی تو یہاں اتبا گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، تو اب بتائیے مجھے کیا ہوگا؟ ہر شخص جاننے لگ جائے گا کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے رسول اس طرح سے ان کا بیچ میں موجود ہونا یہ بہت بڑی بات ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آج ہمیں جیسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں تو کوئی بابرکت ہستی ہے، بابرکت ہستی وہ ہوتی ہے، لیکن رسول دراصل ایک ثبوت کے طور پر موجود ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اب دیکھو اس کو ہاتھ لگا کر بتاؤ ذرا۔ تو فرمایا کہ تم کفر نہیں کر سکتے، اب تمہیں مان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہیں اور اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے۔ تو جس نے اللہ کی آیتوں کو مان لیا اور اس کے رسول کو تسلیم کر لیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کو اللہ کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب ایک آدمی اپنے گروہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کو چھوڑتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ احتسام کرتا ہے، ان کے ساتھ جڑتا ہے، اور جب ایک آدمی اپنے جتھے کی، اپنے قبیلے کی پرواہ نہیں کرتا اور اللہ کے رسول کی بات مان لیتا ہے تو وہ اپنے جتھے کو چھوڑ کر، اپنے گروہ قبیلے کو چھوڑ کر اللہ کا ساتھ جڑتا ہے۔ تو اب مطالبہ یہی تھا، یعنی اللہ کا مطالبہ یہ تھا یہود سے بھی، اہل کتاب سے بھی، کہ تم اللہ کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اپنے جتھے کو، اپنے گروہ کو، اپنے جو تمہارا اہل کتاب کا پوری جماعت ہے، اس کے مفادات کو چھوڑو، اللہ کی بات کے ساتھ جڑو، مطالبہ یہ تھا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دی گئیں۔ اللہ کی آیتیں، وہی اہمیت ہے کہ اللہ کی آیتیں جن کو وہ جانتے تھے، اور تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے، تو اس لیے اللہ کی آیتوں کو تسلیم کر لو، اپنے جتھے، اپنے گروہ، اپنے قوم، اپنی قبیلے چھوڑ کر اللہ اور رسول کی بات کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ساتھ جو جڑے گا، فقد ہدی الی صراط المستقیم، من یاتسم باللہ جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو فقط ہو دیا الہ صراط مستقیم، تو سمجھ لو کہ اس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی۔ بہت اہم آیت ہے، لیکن پہلے ایک عمومی بات سمجھ لیجئے کہ پیچھے جو جملہ بولا گیا تھا تبغونہا عوجہ، اللہ کے راستے میں کجی چاہتے ہوئے تم اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، اس کا الٹ ہے صراط مستقیم۔ کج راستے، ٹیڑے راستے کا الٹ ہے سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ جو ہے وہ صحیح راستے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے۔ یہ دراصل ٹیڑے میڑے راستوں سے جو گمراہی کے راستے ہیں ان کا الٹ ہے، تو صراط مستقیم کہہ کر صراط صحیح مراد ہے۔ اور صراط صحیح کون سا ہے؟ جو اللہ کا راستہ، جس کو پیچھے سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے کیسے روکتے ہو؟ تو جب تم نے اللہ کی آیات کو پکڑ لیا اور اس کے رسول کی بات مان لی تو تم نے اللہ کو پکڑ لیا، یعنی اللہ کے سیدھے راستے پر آ گئے۔ تو اس کو خلاصہ کر دیا کہ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، اللہ سے جڑ گیا، تو وہ سیدھے راستے کی طرف آ گیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی آیتوں کو مان لو اور اللہ کے رسول کو، تو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ اور اس سے آپ سے آپ کیا بات ہو گئی کہ میرے اور آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ اللہ کے راستے کو کج کرتی، ٹیڑھا کرتی ہیں۔ میری اور آپ کی باتیں اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرتی ہیں۔ ہم نے کس بات کو ماننا ہے؟ آیات اللہ اور رسول، بس۔ تو صراط مستقیم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا نام ہے۔ علماء، آئمہ، مسالک، فرقے، ان کی باتیں صراط مستقیم نہیں ہیں۔ صراط مستقیم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، اور کسی کی باتیں نہیں۔ یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، کئی مقامات آئے ہیں جن پر میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری طرف آؤ، میری بات مانو، کسی اور کی بات صراط مستقیم نہیں ہو سکتی۔ یہود کے اکابر علماء کی باتیں بھی غلط ہو سکتی ہیں، نصارہ کے بڑے علماء کی باتیں بھی غلط ہو سکتی ہیں، مسلمان علماء، بڑے بڑے آئمہ کی باتیں بھی غلط ہو سکتی ہیں، وہ صراط مستقیم نہیں ہیں۔ صراط مستقیم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا نام ہے۔ اس لیے اگر آپ نے راہ حق کے جو مسالک ہیں ان کو دیکھنا ہو، اور جو اپنے اپنے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھنا ہو، تو آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آنا چاہیے۔ وہ یہ کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مسلک کی بات یہ ہے، ہماری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی بات یہ ہے۔ لازمی طور پر یہ فرق ہوگا۔ اور ایک فرق یہ آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ اپنے حوالے سے بات کرتے نظر آئیں گے، میرے خیال میں یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ محسوس کیا۔ یہ ہدایت نہیں ہے، یہ اس آدمی کی اپنی باتیں ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میرے ساتھ یہ واردات ہوئی، مجھے یہ محسوس ہوا، میں نے یہ سمجھا، میں نے یہ پایا۔ یہ لوگ دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ میرا مسلک صحیح، میرے مسلک میں یہ ہے، وہ بھی دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو دین صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے۔ جو دے رہا ہو اس سے بھی پوچھیں کہ تم کیا دے رہے ہو، اور جب آپ لے رہے ہوں، قبول کر رہے ہوں، تو یہ سوچ سمجھ کر قبول کریں کہ کتاب اللہ لے رہے ہیں، سنت رسول لے رہے ہیں، یا اس شخص کی اپنی باتیں لے رہے ہیں۔ کسی شخص کی تقریریں، کسی شخص کی باتیں صراط مستقیم نہیں ہو سکتا۔ صراط مستقیم صرف اللہ کے ساتھ جڑنے کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ سے جڑنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں پر سورہ آل عمران کی ایک مکمل بات مکمل ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دونوں گروہوں کے بعد سوالات کے جواب دیے، حضرت عیسیٰ کی حقیقت واضح کی، تورات اور قرآن کے جو اختلافات ہیں اس کی حقیقت واضح کی، پھر بتایا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ جتنے بھی اعتراضات کر رہے ہیں وہ اعتراضات بغرض ہدایت نہیں ہیں، اعتراضات سوال کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اعتراضات اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کو راہ حق سے روکیں۔ تو اے مسلمانوں، تم کو راہ حق سے نہیں رکنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آ چکی ہیں، اللہ کا رسول آ چکا ہے، اس لیے تمہارا اصل فریضہ اس وقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف جڑ جاؤ، باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ یہاں پر یہ فصل ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی فصل میں مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی جائیں گی، جس میں کچھ چیزیں اہل کتاب کی بھی زیر بحث آتی جائیں گی، ایسا نہیں کہ ان کا ذکر نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کو ان سارے فتنوں سے بچنے کے لیے، جس میں یہود اور نصارہ شکار ہوئے، جس کا ان سے بچنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اس میں، کہ کس طرح سے تمہیں اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آگے چل کر زیر بحث آئے گا۔ تو یہاں پر پہلی فصل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ غالباً آیت نمبر 101 پر، آیت نمبر 101 پر یہ فصل ختم ہوئی کہ یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے سوالات کے جواب دیے گئے، اعتراضات کے جواب دیے گئے، انہوں نے جو فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی ان کا جواب دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب اب اس چکر میں نہیں ہیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، بلکہ اس چکر میں ہیں کہ وہ اپنے دنیوی فائدوں کے لیے اس حق کا انکار کر رہے ہیں، اور تمہیں مسلمانوں کو بھی اس راستے سے روکنا چاہتے ہیں، تو تم نے ان کی باتوں میں آ کر گمراہ نہیں ہونا، کیونکہ اب تمہارے پاس اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ تم ان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی آیتیں بھی تمہارے پاس آ چکیں، یعنی قرآن مجید، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے بیچ میں موجود ہے۔ اب تمہیں ان سب کو چھوڑ کر، ان سے بے پرواہ ہو کر، بے نیاز ہو کر، یہ پیچھے اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان سے بے نیاز ہو کر تمہیں صراط مستقیم کی طرف بڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، نہ کہ لوگوں کے ساتھ۔ یہاں روک لیتے ہیں، چونکہ نماز کا ٹائم ہمارے لاہور میں ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔